الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوار پیارے بھائیو، دین کی دعوت اور یہ محنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کی ہے اور ہم کو اس کی توفیق مل رہی ہے، یہ دراصل اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اور زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ کر اس کو پورا کرنا، یہ اس کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو جائے، اور اس طرح سے پوری ہو جائے کہ جس سے ہماری دنیا بھی صحیح بن جائے اور ہماری آخرت بھی صحیح بن جائے. آخرت کا بننا یہ اصل ہے کہ آخرت بنے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، یہ پیغام ہے ہمارے نام. پیغام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، رسول عربی میں کہتے ہیں، پیغمبر فارسی میں کہتے ہیں، مطلب دونوں کا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانے والا پیغمبر. تو ہمارے نام پیغام ہے، انسانوں کے نام پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے، اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے. تو پہلے جملے میں بشارت ہے کہ ان دنیا کھولے پت لگ، دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام. دنیا میں کیا نہیں ہے، دیکھو، دنیا کا سونا، دنیا کی شادی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زمین زراعت، جو بھی ہے وہ سب تمہارے لیے. بڑا انعام ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آگے بھی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر کے تمہارے کام میں لگایا، خالی پیدا نہیں کر دیا، پیدا کیا اور تمہارے کام میں لگایا، یہ بھی ہے. کام میں لگانے کے بعد یوں فرمائی کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں اور تمہارے کام میں لگا دیا، یہ انعام ہے. کہ زمین کی ہر چیز ہمارے کام کی ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کا کام معلوم رہو، ہم کو اس کا فائدہ معلوم رہو، لیکن ہے وہ ہمارے کام کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں. یہ سب چیزیں ہمارے کام کے لیے اور ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے.
پیدا بھی کیا ہمارے لیے اور سامنے بھی ہمارے لگایا اپنی قدرت سے. یہ بڑی قدرت ہے. خالی ہم کو تنہا پیدا کر کے نہیں چھوڑا بلکہ ہم کو پیدا بھی کیا, پھر ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا, ہمارے سامنے لگایا اپنی قدرت سے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور بھی ہے کہ سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا ہوا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر. جب آپ سمندر کا سفر کریں تو آپ کو پتا چلے کہ سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے. تین چوتھائی پانی ہے, ایک چوتھائی زمین ہے, ایک چوتھائی زمین ہے. روبع مشکون اس کو کہتے ہیں, روبع مشکون عربی میں, یعنی ایک چوتھائی. کسی چیز کے تین حصے, چل کے تین حصے ایک طرف ہو جائیں, ایک حصہ پر, ایک حصہ زمین ہے, باقی تین حصے پانی ہے سمندر. اس سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. یوں کا آپ جب سمندر کا سفر کریں تو آپ کو پتا چلے کہ کتنی بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ جو سمندر. جہاز سمندر میں جب جاتا ہے دنیا نظر نہیں آتی. دنیا کے پہاڑ, دنیا کے جہاز, جنگل, کوئی چیز, پانی پانی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس اتنے بڑے سمندر کو جو کہیں کہ تمہارے کام میں لگایا ہے تو بڑا انعام ہے. سمندر کو کام میں لگا کر سمندر میں تم کو رسک بھی ملتا ہے. مچھلیاں ملتی ہیں, موتی ملتے ہیں. اور فرمایا سمندروں کے راستے ہیں تمہاری روزی ہے. سمندر کے راستے سے تجارتیں ہوتی ہیں, مال جاتا ہے, مال آتا ہے, تجارتیں ہوتی ہیں, اس میں لوگ کام کرتے ہیں. تو سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. اس طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگایا ہے. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا, تمہارے کام کے لیے پیدا کیا, تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا, لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ ترتیب صحیح ہے, یہ ترتیب صحیح ہے کہ دنیا ہمارے کام آئے, ہم آخرت کے کام کے بنے. یہ دعوت ہے دنیا تمہارے کام آئے اور تم آخرت کے کام کے بنو. تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے, وہ جا رہا ہے آخرت کی طرف. جب اس کا سفر پورا ہو جائے گا تو وہ اپنی آخرت میں اتر جائے گا. روز 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 وہ جا رہا ہے اپنی آخرت کی طرف. ہر جس روز سے پیدا ہوا ہے اس روز سے اس کا سفر شروع ہے اپنی آخرت کی طرف, چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے. بات یہی ہے, دوسرا روک ہی نہیں ہے سوائے آخرت کی. کیوں کہ آخرت اصلی شکار ہے. دنیا گزارے کی جگہ ہے, دنیا گزرنے کی جگہ, گزارے کی جگہ ہے. یہاں تمام اسباب گزارے کے لیے ہیں. جمع کرے تو تھوڑا ہو تو زیادہ ہو تو جتنے اسباب ہیں یہ سب گزارے کے لیے. گزارے کا مطلب یہ کہ اس سے کام لیا جائے پھر چھوڑ دے, کام لے پھر چھوڑ دے. میں کرسی پکڑ رہا ہوں, جب کام تھوڑا ہو جائے گا تب میں کرسی چھوڑ دوں گا, دوسرے کا کر جاؤں گا. اس کو گزارا کہتے ہیں. اس کا فائدہ ختم ہوا, اس کی ضرورت وہ ختم ہوئی, اس کو اس سے الگ کر دیا گزرنے کے لیے. جیسے ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا اسٹیشن آ جائے گا, ہم ٹرین کو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ یہ گزارے کے لیے. یہ بتایا کہ دنیا تمہارے گزارے کے لیے ہے اور گزرتے ہوئے اپنے آخرت میں پہنچ جاؤ گے. وہ جگہ اصل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی پیدا کیا ہے اور آخرت کو بھی پیدا کیا. دنیا کو آخرت کی کھیتی بتایا. کھیتی والا اپنے کھیتی میں بوتا ہے, پھر وقت آتا ہے تو کاٹ لیتا ہے, اس سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے. بونا بھی ضروری ہے, کاٹنا بھی ضروری ہے. بونا بھی ضروری ہے, کاٹنا بھی ضروری ہے, اس کی نگرانی بھی ضروری ہے تاکہ اس کا نفع حاصل ہو جائے. ویسے دنیا کی زندگی دراصل آخرت بنانے کے لیے. وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنا رہا. الکیے تو مندان انفس ہو عامل امام باد الموت سے فرمایا الکیے تو مندان انفس ہو عامل امام باد الموت. باہوش آدمی وہ ہے, سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. آدمی ہر چیز پر قابو کرتا ہے, مشینوں پر قابو کرتا ہے, ہر چیز پر قابو کرتا ہے اپنے کام لینے کے لیے. جی ہاں, مجھے کچھ کے ہاتھ میں ہوتی ہے مشین ہوتا ہے تو جس طرح ساری چیزوں پر قابو کرتا ہے اپنے اوپر قابو کرے, اپنے کو بے لگام نہ بنا لے, اپنے کو بے لگام نہ بنا لے. اس نے کہا ہلکا یہ سمندان الگ سو باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا دیں. یہ مطلب لکھا ہے حدیث پاک کا کہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کے لیے تیار رکھے. کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے تیار راضی ہوگا مجھے وہ کام کرے. ہاں, یہ سمجھداری کی بات ہے. اور اللہ جس بات سے ناراض ہے وہ کام کرے تو یہ اس اپنے اوپر ظلم ہے. ایک آدمی ظلم کسی پر کرتا ہے اور ایک ظلم اپنی ذات پر کرتا ہے. کسی پر ظلم کرنا یہ زیادتی ہے, اپنی ذات پر ظلم کرنا نقصان ہے. ظلم کے دونوں معنی ہوتے ہیں, زیادتی کے معنی بھی ہوتے ہیں یا نقصان کے معنی بھی ہوتے ہیں. کسی پر ظلم کرے تو زیادتی ہے کہ اس کے حق نہیں لیا اور اس پر ظلم کیا. اپنی ذات پر ظلم یہ ہے کہ اپنے نفع کی چیز کو قابو میں نہیں کیا, اپنے نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو ڈال دیا. ظلم کے دونوں معنی ہوتے, نقصان بھی کرنا زیادتی بھی کرنا, یہ نہ ہو. اس سے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. وعمل الیوم بعدل موت, یوم بعدل موت, موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کر لے. یہ سمجھداری کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے کہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے, یہ بونے کی جگہ ہے. یہاں بویا جائے گا پھر کاٹا جائے گا, یہ بونے کی جگہ ہے. پھر کاٹنے کے وقت میں کاٹ لے گا تو ماندار ہو جائے گا. ایسے ہی عمل کرنے کی جگہ ہے کہ عمل کس کے لیے, کہ آخرت کے لیے, آخرت بنانے کے لیے عمل کرنا. دنیا کو آخرت کی کیسے قرار دیا ہے, اس لیے سمجھدار آدمی ہوا ہے جو اپنی دنیا کی آخرت بنا رہا ہے. دنیا کے جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں, اپنی ذات میں بھی وہ اسباب ہیں, آنکھ کان زبان ناپا وغیرہ, یہ ہماری ذات میں ہے. یہ اسباب ہر ایک کو دیے ہیں اور باہر کے اسباب بھی دیے ہیں, مال اولاد جائیداد زمین یہ سب. باہر کے اسباب اور اندر کے اسباب, ان تمام اسباب دینے کی غرض یہ ہے کہ ان اسباب کی طاقت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. جو اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر ہے وہ ادا کرنا ہے. اس لیے یہ ساری طاقتیں دی ہیں. گناہ کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں دی ہے. گناہ کرنے کے لیے اللہ نے زمین پر کوئی جگہ نہیں بنائی ہے کہ وہ جا کے گناہ کرو, کوئی جگہ نہیں ہے. پوری زمین عبادت کے لیے بنی ہے. ان عرضی واسعۃ فیہا یعبدون, میری زمین بہت کشادہ ہے, اس پر میری عبادت کرنا. زمین پر دو ہی چیزیں اللہ کو پسند ہیں. ایک, زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے. دوسرا, کہ زمین والوں کو نفع پہنچایا جائے. زمین والوں کو نفع پہنچا دے کہ میری ذات سے زمین والوں کو فائدہ ہو جائے, میری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو, میری ذات سے کسی کو ہیرا نہ ہو. یہ ذمہ داری ہے.
زمین کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور زمین پر یہی دو باتیں پسند ہیں, ایک عبادت ایک خدمت, ایک عبادت ایک خدمت. خدمت کا تعلق بندوں سے ہے, عبادت کا تعلق اللہ سے ہے. خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے, مخلوق کی خدمت کو ظاہر کتے کو پانی پلا لے اس میں بھی خیر ہے, ایک جاندار کو نفع پہنچ گیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اور یہ ذمہ داری ہے زندگی کی. اب اللہ کا نظام یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. مدد اللہ سے لینے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے, کیونکہ کوئی اتنا زوراور نہیں ہے کہ زور بزور اللہ سے لے. ہاں, اور اتنا مکر چکر بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کو مکر چکر کے ذریعے سے دھوکا دیا اور اپنا کام نکالوا رہے. یہ جو رہتے یہ جو کمزور ہوتے ہیں وہ مکر چکر سے اپنا کام نکال دیتے, وہ زوردار ہوتے ہیں وہ زور سے اپنا کام نکالواتے ہیں. اللہ کے سامنے یہ دونوں باتیں نہیں کرتے. اللہ اپنے قدرت کے ساتھ ہے, اللہ اپنے حکمت کے ساتھ ہے, اس لیے اللہ سے لینے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ کہ وہ راستہ اللہ کی تابع داری کا ہے, اللہ کی بندگی کا ہے. بس اسی لیے سب کو پیدا کیا ہے, جناتوں کو انسانوں کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت کے لیے ساری صلاحیتیں دی ہیں, عقل کی, عقل سمجھ, صحت, جان, مال, فکر, یہ سب, یہ ساری کے ساری طاقتیں اللہ کی امانتیں بھی ہیں اور یہ ساری کے ساری طاقتیں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں. نعمت تو اتنے ہیں کہ مجھ کے محتاج آدمی عقل کا محتاج ہے, تندرستی کا محتاج ہے, مال کا محتاج ہے, سب چیزوں کا محتاج ہے. محتاج کی حاجت پوری کرنا یہ نعمت کہلاتا ہے. یہ چیزیں بطور نعمت کے لیے ہم کو دی ہے اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے مدد کے طور پر بھی دی ہے. ان نعمتوں سے ذمہ داریاں پوری کرو. ہاں, نعمتوں کو ذمہ داری پورا کرنے کے لیے نہیں, کیونکہ آدمی کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے. ہونے تک انسان اور ضعیفہ آدمی کمزور ہے, پیشہ بند ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. کیا ہو گیا؟ پیشہ بند ہو گیا, اب کسی کام کا نہیں رہا, پیشہ کمزور ہے, صرف پیشہ بند ہو گیا. اس لیے کمزور پیدا کیا گیا ہے. جس کی کمزوری کی رعایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے انعامات دیے, اس کے بدن کی طاقتیں دی ہیں, باہر کی طاقتیں دی ہیں, یہ سب طاقتیں نعمتیں بنا کر کے دی ہیں, نعمتیں بنا کر کے دی ہیں کہ یہ سب نعمتیں ہیں, یہ سب انعامات ہیں جو تم کو دیے جا رہے ہیں. اور ان نعمتوں کے لینے کا تعلق کی کیا وجہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. تو نعمتوں سے تو آدمی خوش ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نعمتیں زیادہ ہوں اور زیادہ آئیں اور زیادہ آئیں, لیکن ذمہ داری پوری کرنے کی بات اس سے وہ جاہل ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے, پتہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح نعمتیں دی ہیں, زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے. سنے جائے یا کماروں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا. رسولوں کا دنیا میں صرف ایسے مقصد کے لیے ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریاں سمجھائی جائے اور ان کو ان ذمہ داریوں پر ڈالا جائے, اور وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داریاں. اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الحقوق قرار دیا ہے, یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت موت کے بعد کی زندگی بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے, یہ ترتیب ہے, چاہے کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے, کوئی مانے نہ مانے, بات یہی ہے. کچھ نصیب ہوتے ہیں جو اس بات کو مان لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو یہ رخ پر ڈالتے ہیں, کم نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کمزوری ہے. اس لیے میرے بھائیو بات یہی ہے کہ یہاں ذمہ داریاں آئے گی اور ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی. لیکن چونکہ آدمی کو ذمہ داری کی خبر نہیں ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ جس طرح نعمت دے کر ضرورتیں پوری کی, راحتیں دی, اس طرح ذمہ داریاں دے کر کامیابی کی طرف بھی لے جائیں گے. جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئے گی اس کے پورا کرنے سے بندہ کامیاب ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کامیابی سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہو جائے. عام طور پر لوگ اپنی ضرورت پورا ہو جانے کو, راحت ملنے کو کامیابی سمجھتے ہیں. ضرورت پوری ہو گئی, راحت ہو گئی, ضرورت پوری ہو گئی, راحت ہو گئی, اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. یہ ناقص کامیابی ہے. یہ کامیابی ناقص ہے اس لیے کہ ایک ضرورت پوری ہوگی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ضرورت ختم ہے, دوسری کڑی ہوگی. مثلا ابھی ہم کھانا کھائیں گے, رات کا کھانا, تو رات کا کھانا 24 گھنٹے کے لیے کافی جائے گا. وہ 6 گھنٹے کے بعد پھر کھانے کا محتاج ہوگا. ضرورت اسی کو کہتے ہیں جو پوری بھی ہو پھر قائم ہو, پوری بھی ہو پھر قائم ہو. یہ سلسلہ ہے ضرورتوں کا موت تک. یہ ضرورت پورا ہونے کا نام کامیابی نہیں ہے. یہ تو گزارا ہے. جانور کے ساتھ بھی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے. اسے ضرورت پوری ہو جانا, راحت مل جانا, اس کا نام گزارا ہے. مقصد حاصل ہو جانا اس کو کامیابی کہتے ہیں. کہ مقصد حاصل ہو گیا, کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے زندگی دی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا, وہ مقصد حاصل ہو گیا اور اس کا انجام بھی صحیح آیا, یہ کامیابی ہے. اس لیے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ مقصد کیا ہے, ضرورت کیا ہے, مقصد کیا ہے, ضرورت کیا ہے. یہ ضرورت وہ ہے جس کا تعلق موت تک ہے. موت پر ساری ضرورتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ضرورت کے اسباب بھی بیکار ہو جاتے ہیں ماننے والے کے, اسے کوئی سبب کام میں نہیں آتا. کوئی سبب حاکم کے حکمرات, تاجر کی اجازت, مالدار کے مالدار, ان کے موت پر ختم, موت پر ختم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں انسانوں کو اسباب ان کے گزارے کے لیے دیے ہیں یا ان کے امتحان کے لیے دیے ہیں. ان اسباب کو دیکھ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان اسباب میں اپنا گزارا کیسا کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت سمجھا رہے ہیں. آپ نے یہ حقیقت سمجھا رہی ہے. فرمایا ان دنیا خلقت لکم. ایک بات تو یہ کہتے ہیں دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے, تم کو آخرت کے پیدا کیا ہے. دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے اور یہ فرمایا کہ یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. کیسی لگتی ہے؟ کہ دنیا حلوت خمیرا, کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. ہر آدمی کو میٹھی لگتی ہے. ہری بھری یہ مثال کے طور پر ہے. پہلی مرتبہ جب بارش ہوتی ہے اور پہلی بارش سے جو سبزہ اگتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے اور بہت میٹھا ہوتا ہے. جانور اس کو خوب چلتا ہے. پہلی بارش کا سبزہ, پہلی بارش کی گرج بہت ملائم ہوتی ہے ریشم کی طرح سے اور میٹھی ہوتی ہے. اس کی تصویر ہے کہ یہ ہری بھری اور میٹھی ہے. کہ دنیا کیسی لگتی ہے؟ کہ ہر کہ دنیا آدمی کو ہری بھری اور میٹھی لگتی ہے. ہری بھری اور میٹھی میں ایک بات یہ بھی اشارہ ہے کہ صحیح طریقے سے لیں تو بھی میٹھی لگے گی, غلط طریقے سے لیں تو بھی میٹھی لگے گی. چوری کر کے لے, رشوت سے لے, ظلم سے لے تو بھی میٹھی لگے گی یا کبھی لگے بولو. چوری کے پیسوں سے مٹھائی خریدی, بچوں نے چوری کر لی تو اپنے جال سے مٹھائی خریدی, پھر اپنے پارٹی کے ساتھ وہ مٹھائی کھاتے ہیں دور لوگ, تو ان کو وہ کیسی لگے گی؟ کڑوی لگے گی, تو میٹھی لگے گی. اور ایک بیچارہ صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے پسینہ, اور پھر وہ شام کو فارغ ہوتا ہے تو وہ پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے جاتا ہے. مثال کی بات ہے. تو وہ مٹھائی اس کو کیسی لگے گی؟
میٹھی
لگے گی.
પસીને પસીને ભી હૈ વો ભી વૈસી યે ભી વૈસી ક્યા સમજાના ચાહતે કે દુનિયા કા મીઠા હોના ઉસકા હરા ભરા હોના યે તુમ્હારા ઇમ્તિહાન હૈ મીઠી સબકો લગતી હૈ તરીકે ચલે ગરી તરીકે ચલે આરામ ચલે હલાલ ચલે કમ લે જ્યાદા હૈ યે મીઠી લગતી હૈ ઇન દુનિયા હુલવતુમ હદીરા وإن الله تعالى مستخلفكم فيها یہ ہری بھری مٹی ہے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو ایک کے بعد ایک کو لائے گا پہلے ہمارے دادا تھے پھر دادا چلے گئے اب کون آئے پھر باپ آئے پھر باپ چلے گئے اب کون آئے پھر بیٹے آئے پھر پوتے آئے ایک کو ایک ہی جگہ پر قائم کر دینا پہلے یہ جیسا کو ہری بھری مٹی ہے اور اس دنیا کو ان باتوں میں ایک کے بعد ایک کی جگہ پر لائے گا تو یہ نقشہ کیوں قائم کیا ہے یہ نقشہ کیوں قائم کیا ہے پہلوں کو پچھلوں کو سب کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے یہ حکمت کے خلاف ہے سب کو اکٹھا کرے تو دنیا بن جائے گی ماننے والی نہیں ہے ماننے والی نہیں ہے پیدا ہونے والی نہیں ہے جی ہاں یا پیدا ہی نہ ہوں تو دنیا تباہ ہو جائے گی اس لیے حکمت کا ہی تباہ ہے کیا آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے ایک سنت اللہ کی ترتیب ہے کہ تم کو ایک کے بعد ایک کے پیچھے لائیں گے اور دنیا تو یہ رہے گی ہاں یہ لوگ جائیں گے اور آئیں گے بادشاہ ہوتے اس کے دوسرے بادشاہ آ گئے حاکم تھے دوسرے حاکم آ گئے تجارت کے ایک عزیز آ گئے دوسرے تاجر آ گئے پہلے دادا تھے پھر وہ بیٹے آئے پوچھے جوائن اللہ تعالیٰ مستقلکم ایک کے بعد ایک کے تم کو لائیں گے کیوں ایسا کرتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو پالنے پر قادر نہیں ہے سب کو پالنے پر قادر ہے پہلے پچھلے سب کو پالے لیکن فرمایا یہ ایک حکمت کی وجہ سے کرنا ہے دنیا کے انسانوں کو ایک بھی سمجھانی ہے کہ ہم ایک کے پیچھے ایک کو لاتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں بھائی زوروں کا ہی پتا مرور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ گزر گیا ہمیں گزرتے ہوئے کیسے عمل کرتے ہیں گزر رہے ہیں پردادا گزر گئے دادا گزر گئے باپ گزر گئے بیٹے گزر گئے پوتے گزر گئے یہ گزرتے ہوئے اپنا عمل کیسے بنائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے بھائی زوروں کا ہی پتا مرور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسا عمل کر تو اللہ تعالیٰ اس گزر گاہ ان اسباب کی دنیا میں دو باتیں ہیں کہ اسباب کو بطور نعمت کی بھی دیں گے اور اسباب کو بطور امتحان کی بھی دیں گے اسباب کو بطور نعمت کہیں گے بطور علم کہ یہ لو یہ لو یہ لو اور ان اسباب کو بطور امتحان کی بھی دیں گے یہ نعمتیں دے کر کے ہمارا امتحان دیا جائے گا کہ ہم اس نعمت میں کیسے چلتے ہیں آدمی کو بجاج ہر نعمت سے محبت ہوتی ہے ماں اولاد ہو زمین ہو جائیداد ہو اس کو بجاج نعمت سے محبت ہے وہی نہ ہو یا ہو بے رکھے میرے شریف کہ یہ آدمی جو ہے اس خیر اور اس نعمت کی محبت میں بڑا شدید ہے بچہ ہو بڑا ہو سب کو اس سے زیادہ محبت ہے اس لیے وہ اس محبوب چیز کو چاہتا رہتا ہے اور اللہ اس کو دیتے رہتے ہیں کہنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ جس کو جو بھی نعمت ملے جس طرح وہ نعمت ہے وہ اس کا امتحان بھی ہے کس نعمت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا عمل کرتا بیان زور ہو کئی پتہ مرون جو تجارت اس میں ہے جو اس کی تجارت میں اس کے امتحان ہے کہ وہ تجارت میں کیسا عمل کرتا ہے تجارت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے یا تجارت کے ذریعے سے ناراض کرتا ہے حاکم کی حکومت کہ وہ حاکم اپنی حکومت میں اللہ کو راضی کرتا ہے کہ ناراض کرتا ہے زمیندار اپنی زمینداری میں اللہ کو راضی کرتا ہے کہ ناراض کرتا ہے یہ مسئلہ ہے ہر نعمت میں ہر نعمت میں کیونکہ انسان کے پاس گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے اور احتیاط کرنے کی بھی طاقت ہے دونوں طاقت ہے ثواب بھی کما سکتا ہے عذاب بھی کما سکتا ہے یہ طاقت ہے اس کے اندر رکھی گئی ہے اس لیے آدمی امتحان میں آ جاتا ہے
یہ نعمتیں آئی ہیں, نعمتیں آئی ہیں, دنیا کے اسباب آئے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اسباب کو ہم نے تمہارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے.
کیا امتحان ہے؟
وہ امتحان یہ ہے کہ جس طرح اللہ دنیا کے اسباب دیں گے اپنے احکام بھی دیں گے. یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اسباب بھی دیں گے احکام بھی دیں گے, اسباب بھی دیں گے احکام بھی دیں گے. اسباب تو آدمی خود کما لیتا ہے, اس میں ترقی کرتا ہے, جسے کو تو ضرورت محسوس ہوتی ہے. احکام کی طرف اس کی توجہ بھی ہوتی ہے, وہ جانتا بھی نہیں کہ خدا کا کیا حکم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے. رسول آ کر کے زندگی کے احکام اور زندگی کی ذمہ داری سمجھا ہے. زندگی کے راز ضرورت کا آدمی خود انتظام کر لیتا ہے, لیکن زندگی کی کیا ذمہ داری ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا ہے. تو اللہ اسباب بھی دیں گے میرے دوستوں اور احکام بھی دیں گے, اسباب بھی دیں گے احکام بھی دیں گے. اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ اپنے اسباب کا جوڑ اللہ کے حکموں کے ساتھ کرو. یہ نبیوں کی تبلیغ ہوتی ہے کہ تم کو جو جو اسباب دیے ہیں وہ اسباب دراصل آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں کہ تم آخرت کے مشاہدے ہو, آخرت طرف جا رہے ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے تو یہ آگاہی دی کہ الکئی سمندا نفسہ عامل الموت, سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے, جن میں اللہ کے رضا کے کاموں میں جائے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کر لے. جو عمل موت کے بعد کام دے گا وہ اللہ کے حکم پر چلنے والا عمل ہے. اللہ کے حکم پر چل کر کے جو زندگی گزاری جائے گی وہ موت کے بعد کمائے گی. نہ کہ اپنی ضرورتیں ہیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں, ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, موت تک کے سلسلہ چلے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں. اس لیے اپنے اسباب کو اور اپنی حیات کو اللہ کے حکموں کے ساتھ جوڑنا اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا تابع کر کے چلانا, یہ کامیابی کا راستہ ہے. اسی دعوت کے لیے, اسی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذریعہ. اور یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک کام ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنے. تھوڑے اسباب ہوتا ہوں, زیادہ اسباب ہوتا ہوں, ہر طبقے کے پاس اپنے اپنے اسباب ہوتے ہیں. وہ اپنے اسباب کی وجہ سے اپنے طبقے میں چلتا ہے, شادی مار سے چلتا ہے, حاصل اقتدار میں چلتا ہے, زمیندار زمینداری میں چلتا ہے. تو جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں, ان اسباب سے آخرت بنانے کے لیے دین دیا ہے, احکام دیے. پہلے زمانے میں مختلف اسباب والوں کے پاس نبی آتے تھے. کوئی نبی آیا, اکثریت والوں کا, اس کی زمین کی دنیا میں اکثریت ہے, یہ بڑی تعداد میں ہے. وہ بڑی تعداد میں یہ کھو نہ جائیں, بڑی تعداد میں یہ گمراہ نہ ہو جائیں, بلکہ بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے تبیدار بنے, اس کے لیے نبی آئے. بعض نبی وہ آئے کہ ان کے پاس قومی قوتیں ہیں, اس کا جتھا بھاری ہے, ان کو سمجھانے کے لیے آئے کہ تم اپنے قومی طاقت میں مغرور نہیں ہونا, مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. ایسے ہی کارخانے والے, فیکٹری والے, زمین جائیداد والے, تجارت والے, یہ مختلف قسم کے لوگ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں مختلف لوگوں کے پاس دیا بھیجے تاکہ ان کو ان کی موجودہ زندگی کی مشغولیت کا دین دے, موجودہ زندگی کی مشغولیت کا دین دے. تاجر کو تجارت کا دین دے. شعیب علیہ السلام کو مشکل بھیجا گیا تھا کہ ان کے کون تاجر بیچ رہے ہیں, ان کی تجارت خراب ہو گئی ہے, تجارت میں وہ ظلم کرتے ہیں, نقصان دیتے ہیں دوسروں کو, کہ ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. تجارت چھوڑنے کا حکم نہیں دیا, تجارت سدھارنے کا حکم دیا. اپنی تجارتوں کو صحیح کرو اور تجارت کے ذریعے سے جو جو حقوق دونوں پر واجب ہوتے ہیں وہ تجارت میں ادا کرو, دوسروں کے حقوق مت مارو. تاجروں کو تجارت سدھارنے کے لیے, تاجروں کی حاکموں کی حکومت سدھارنے کے لیے مثال اسلام کو گراؤنڈ کے بعد بھیجا. تو حکومت سے کامیاب نہیں ہوگا, حکومت والے دین سے کامیاب ہوگا. تاجر تجارت سے کامیاب نہیں ہوگا, تجارت والے دین سے کامیاب ہوگا. زمیندار زمینداری سے کامیاب نہیں ہوگا, بلکہ زمینداری کے دین سے کامیاب ہوگا. ہر شعبے والا اپنے شعبے سے کامیاب نہیں ہوگا, بلکہ شعبے والے دین سے کامیاب. یہ نبیوں کا طرز ہے, آج بھی یہی بات ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے تمام شعبے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا, آپ کو کامل دین دیا, کامل دین, تاکہ ہر شعبے والے کو اپنے شعبے کا دین ملے, اپنے شعبے کا دین ملے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ نے ہر شعبے والوں کا دین ان تک پہنچایا اور کوشش کر لیا. اس طریقے سے تم کامیاب بنو گے, یہی ہماری دعوت کا مطلب ہے کہ جتنے شعبے دیتے ہوئے ہیں ہر شعبے کے لیے ہدایت کا سامان آ جائے, تاکہ اس کی دنیا بھی بنے اس کی آخرت بھی بنے. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو اس کی دنیا تو بن جائے گی تھوڑی دیر کے لیے, لیکن آخرت برباد ہو جائے گی. ہاں, یہ پکی بات ہے. جو ہدایت کا کام دیا گیا ہے, جو دین کا کام دیا گیا ہے, وہ سب کے لیے ہے. ہر ایک اپنا دین لے, جس طرح اپنی روزی لیتے ہیں, اپنی تندرستی کی فکر کرتے ہیں, ایسے ہر ایک اپنا دین لے. اس کے لیے دعوت دی گئی ہے, اس کے لیے ان کو تعلیم دی گئی ہے, ان کو تربیت دی گئی ہے, تاکہ وہ اپنے اپنے شعبے کا دین لے اور اپنے اپنے شعبے کا دین لیں گے تو کامیاب کریں گے. اسے اللہ تعالیٰ سب کو دعوت دے. یہ پہلا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں, کامیابی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. اس راستے میں ان کو ایمان دیں گے, اعمال دیں گے, اخلاق دیں گے, یہ تین چیزیں دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا کر بندوں کو کیا دیں گے, یہ بندوں کو ایمان دیں گے, یعنی اپنا تعلق لیں گے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو, کیونکہ تمہارا کام بنانے والا اور سب کا کام بنانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اگر اللہ راضی ہے تو سارے حالات ٹھیک ہیں, اگر اللہ ناراض ہے تو سارے حالات بگڑنے والے. حالات سے آدمی دو چار ہوتا ہے دنیا میں, جس طرح بچپن آیا, جوانی آئی, بڑھاپا آیا, یہ حالات ہر آدمی کی زندگی میں آتے ہیں. بچپنا بھی آیا وہ ختم ہو گیا, جوانی آئی وہ ختم ہو گئی, بڑھاپا آیا وہ ختم ہو گیا. یہ تینوں حالتیں ہر آدمی کی زندگی میں آتی ہیں. کسی طرح پھر زندگی گزرنے میں مختلف حالات آتے ہیں, بیماری ہے, تندرستی ہے, دوستی ہے, دشمنی ہے. دنیا حالات کا گھر ہے, دنیا حالات کا گھر ہے. مختلف قسم کے حالات آتے ہیں, سردی, گرمی, بارش, یہ تو موسموں کے حساب سے ہے. آپس کے تعلقات کی وجہ سے مختلف حالات آتے ہیں. ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کو اپنی رحمت سے یہ راستہ نکالا کہ ان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کا دین لینا ہے. ہر حال میں, جب ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا دین لیں گے تو ہر حال میں یہ اللہ کی مدد سے مالا مال ہو جائیں گے. اس نے قاعدہ یہ بتایا کہ زندگی میں دین آیا تو حالات صحیح ہوئے, زندگی میں دین نہیں آیا حالات نکل جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہم سب کو دیا اور یوں فرمایا, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. مخلوق کے ساتھ حالات آتے ہیں, خاندانی حالات, یہاں مختلف حالات زندگی میں آتے ہیں. ان تمام حالات کا کیا علاج ہے؟ کہ حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ ہی لاتا ہے, اللہ ہی اٹھاتا ہے. اس لیے حالات کا علاج یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو. ایک ہی بات ہے, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین اللہ. کتنی آسان بات ہے اور کتنی موٹی بات ہے, کوئی باریک فلسفہ نہیں ہے, موٹی بات ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنے اصل بات کہ اللہ راضی ہو جائے کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں, اللہ ناراض ہو جائے کہ سارے حالات بگڑ جائیں. اور اللہ بڑی قدرت والا ہے, اسباب دے کر بھی حالات بگاڑے اور اسباب چھین کے بھی حالات بگاڑے, مال دے کے بھی حالات بگاڑے اور مال چھین کے بھی حالات بگاڑے. یعنی کہ حالات بگڑنے کے مال چھیننا ضروری ہے کہ نہیں, مال کو مالدار کو مالدار بنا کر اسے حال بگاڑ دے کیونکہ اللہ اسے ناراض ہے. مال نہیں چھینا لیکن حالات بگاڑ دیا, جب وہ مال سے وہ حالات نہیں بن رہے ہیں جو یہ پسند کرتا ہے. اس لیے آدمی مال ہوتے ہوئے پریشان ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ زندگی کی جو ذمہ داری مال کی وجہ سے آئی ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے. اس کی دعوت دی, اس کا پیغام ملا, اس کی رہبری ملی, لیکن بات قبول نہیں ہوئی, بات قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ پہلے اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنی چیز سمجھاتے ہیں، جب تک اپنی چیز نہیں سمجھاتے اپنی بات نہیں پہنچاتے سزا نہیں دیتے. خالی قانون بنا کر اللہ سزا نہیں دیتے، دنیا کی حکومت ہے قانون بنا کر سزا دی دی. کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ تم نے ہمارے کام کیا، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ قانون بھی بنائیں گے، پیغام بھی پہنچائیں گے، اور عمل کرنے کا نفع بھی بتائیں گے، نا عمل کرنے کا نقصان بھی بتائیں گے، فضائل بتائیں گے، وعیدے بتائیں گے، یہ سب بتائیں گے حکم دے کر کے. جب تک بات پوری نہ پہنچ جائے سزا نہیں رہتی. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، کہ جب تک ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسولوں کے ذریعے سے اپنی بات نہ پہنچا دیتے. رسولوں کے ذریعے سے ایک بات پہنچی، سمجھائی گئی، عمل کر کے دکھایا گیا، لیکن طبیعت ہے کہ لیتے نہیں ہے، طبیعت ہے کہ لیتے نہیں ہے، لے تو بول سکتے. تو اللہ تعالیٰ اپنی بات پہنچاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں. اب بات آدمی لے کر نہیں ہے، اپنے نفس کی تابے داری ہے، اپنے خواہش کی تابے داری ہے، حکم کی تابے داری نہیں ہے. ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ طریقہ ہے. جب ایک مدت تک بات پہنچی، سمجھ میں بھی آئی، لیکن نفسانیت ہے کہ بات قبول بھی ہو رہی ہے، عمل میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر حق تعالیٰ شان ہو ہلکی سزا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے، ایک دم بھاری سزا نہیں دیں گے، ہلکی سزا دیں گے. مطلب ہوتی اتر نہ ہوں میرا لادا بھی لاتنا دونوں لادا بھی لات بڑے لال نہ ہوں یا چڑھوں، کہ ہم ہلکی سزا دیتے ہیں بھاری سزا سے پہلے تاکہ لوٹ کر آ جائے ہماری طرف. یہ طریقہ ہے، ایک دم بھاری سزا دے کر نیش و نابود نہیں کرتے، ہم لوگ نیش نابود نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں کرتے. دیکھیں کہ زندگی صحیح روپ پر نہیں آ رہی ہے تو اپنی بات پہنچائیں گے، نفع بتائیں گے، فضیلت بتائیں گے، برکتیں بتائیں گے، اور کیا کیا بتائیں گے. مگر ہے کہ بات لے نہیں جا رہی ہے، حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اور وہ راستہ کیا ہے کہ اللہ حالات بھی کر رہی ہے، حالات کی سزا دیتے ہیں آخرت کی سزا سے پہلے، حالات کیسے بگڑتے ہیں. یہ پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، ہر آدمی کی پریشانی کا ریویو اتنا ہوگا جتنا اس کا ریویو ہے. یہ فائدہ ہے کہ ہر آدمی کی پریشانی کا ریویو اور وزن اتنا ہوگا جتنا اس کا اپنا ریویو اور وزن. یہ سزا سوائے خدا کے دوسرا نہیں دے سکتا. ایک آدمی کروڑ پتی ہے، اس کی زندگی صحیح نہیں ہے، اس پر جو ہاتھ آئے گا وہ اس کے سر پہ آئے گا، وہ پریشان ہے. لوگوں شہر میں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو پریشان ہے، آپ کو کروڑ پتی ہے، کتنے آپ نہیں جانتے ہیں میری حالت کو، وہ میں جانتا ہوں، یہ کہے گا. وہ ایسے حاضر ہے، تاجر ہے کہ ہر آدمی کی پریشانی کا ریشو اتنا ہوگا جتنا ان کا اپنا ریشو ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پریشانیاں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. کیوں ڈالی جاتی ہے؟ کہ زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے. زندگی کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بندہ ہونے کی وجہ سے ڈالی ہے، کیونکہ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندے ہیں تو بندوں کو بندگی کرنی ہے، ذمہ داری پوری کرنی ہے، ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، اخلاص سے ذمہ داری پوری کرنی ہے. لیکن اس کی طرف پیانی نہیں ہے، اس لیے اس کی دعوت دی جاتی ہے، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں بتائی جاتی ہے، لیکن طبیعت لینی نہیں ہے. تو آپ دوسرے ہمیں اختیار کریں گے، یہ ان پر پریشانیاں ڈالیں گے. دلوں پر پریشانی آتی ہے مختلف وجوہ سے، وہی پریشانیاں آسمانوں سے آتی ہیں اور دل پر آتی ہے. ہاں، دل کا تعلق اوپر سے ہے، باقی بدن کے آدھا کا تعلق نیچے سے ہے. دل کا تعلق اوپر سے ہے، بدن کے باقی بات کرتا ہے لوگ لیجر سے. دل پریشان ہے کہ کوئی دوا، کوئی انجیکشن، کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا. کیوں؟ دل پریشان ہے تو کوئی دوا ملے گی ڈاکٹر کے پاس؟ کچھ نہیں. کیوں؟ کہ وہ اوپر سے ڈالی گئی ہے اور دلوں پر ڈالی جاتی ہے. یہ نظام الہی ہے. جب زندگی بگڑے گی اپنی تو پھر پہلی سزا دلوں کی پریشانی ہے. اور یہ پریشانیاں ہر آدمی پر اتنی آئے گی جتنا اس کا ویلو ہے. لاکھ والا ہے تو اس کی پریشانی کا وزن لاکھ, کسی وہ بے حد ہو جاتا میں کیا کروں میں پریشان ہوں. جو کہ آپ نرپتی ہے تم نے جانتے میری حالت میں جانتا ہوں. یہ نظام الہی ہے کہ ہر آدمی کی پریشانی کا وزن اور ویلو اتنا ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلو ہے. حاکم ہے کہ ہم تو حاکم ہیں, پاور ہے, اقتدار ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن یہ پاور اقتدار اللہ کے سامنے کچھ نہیں. اللہ بڑا پاور والا, اللہ بڑی قدرت والا ہے. بندہ وہ آدمی بولنا دام رہے گی وہ اللہ کے ناخر نہ جلایا گم روپا کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے. لوگ جانتے نہیں ہے یوں ہو جائے گا, جو کچھ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. کائنات میں زمینوں میں آسمانوں میں وہ بات ہوگی جو اللہ چاہے گا. یہ نہیں کہ یہ لوگ یوں ہوگا یوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لوگ رسول اللہ تعالیٰ کو ڈراتے تھے, جب آپ اپنی دعوت کا کام کرتے تھے تو لوگ ڈراتے کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہو, آپ کو لوگ پریشان کریں گے, آپ کو لوگ ہلاک کریں گے, آپ کے بخارے ہو جائیں گے, اس لیے تم اپنی ضرور فکر کرو. یہ ہمدردی نے کہی. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کہنے والوں سے یہ کہو کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ ہونا ہو مولانا, کہ ہم کو وہ بات پہنچے گی نبی کی نقصان کی کمی کی جاتی کی جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے وہ بات ہوگی آدمی کے ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے لکھی. کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے کہ کچھ نہیں, اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا. جو اللہ نے یہ لکھا ہے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کا قابو ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کا قابو سب کے دلوں پر بھی ہے. سب کی پیشانی کے بعد اللہ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے کیس میں سب سب پر اللہ تعالیٰ کا قابو ہے. اس لیے میرے دوستوں اصل طاقت اللہ کی ہے. تو خود اس اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا, پھر سے کہو کہ مجھے وہ پہنچے گی بات جو میرا اللہ نے لکھی. اللہ نے نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, نقصان لکھا ہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. زمینوں میں آسمانوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی چاہی ہوئی بات چلے گی, اور جو دوسرے اسباب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے. باقی کوئی سبب کچھ نہیں کر سکتا, کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ایمان سکھایا ہے. اس ایمان کی روشنی میں ہم کو وہ کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. لیکن اگر نہیں کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, نماز پڑھنے کو ہوگا کیا نماز نہیں پڑھتے, نماز صحیح پڑھنے کو ہوگا نماز صحیح نہیں کرتے, جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے, تو میں نے کہا پہلے اللہ سمجھائیں گے. پھر بھی بات نہیں جائے تو پھر اندر پریشانیاں ڈالی جائیں دلوں میں. دلوں کی پریشانیاں ہاں وہ آسمان سے آتی ہے. ہاں دل کا تعلق اوپر سے ہے, باقی بدن کے حصوں کا تعلق نیچے سے. دل کا تعلق اوپر سے وہاں سے ڈالی جائے گی پریشانی. اور یہ پریشانی ایسے ڈالنے جاتی ہے کہ اس کو ہلاک کرنا ہے, بلکہ پریشانی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ پریشانی کی وجہ سے رجوع کرے اللہ کی طرف. آگے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں, یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ کو راضی کرو پریشانی ہو جائے گی. یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن اگر یہ طریقہ نہیں ہوتا گمراہی ہوتی ہے. زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی پریشانیوں کو اپنے گناہوں سے دور کرتے. پریشانیوں کا علاج گناہ, یہ چیز حلال کے لیے ہوتی ہے کہ حرام سے کرو. حلال سے نہیں پورا ہوتا کہ حرام کرو یہ دنیا ہے, یہ تو ایسی چلے گی. یہ سچائی سے نہیں ہوتا کہ دور سے کرو, ملاوٹ سے کرو, یہ تو ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرتا ہے. بھائی پورا نہیں ہوتا سوتا دے کہ ملاوٹ کرو, بےمانی کرو, روپا دو, ظلم کرو, دباؤ. یہ طریقہ ہے دنیا میں رواج ہی اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے. لیکن اس سے حال سدھرے گا نہیں. نظام ہے دیہ سے ہاتھ کوئی چیز پاک کرنی ہے تو پاک تو پانی سے ہی ہوگی. اللہ نے پاکی کے لیے پانی اتارا ہے, فائدے کی بات ہے سب کے لیے کہ اللہ نے پانی اسے اتارا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے, تمہاری پیاس بجھا لے, تمہیں پاک کرنے کے لیے پانی اتارا. تو پاک کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, زندگیوں کی پاکی دین سے ہوتی ہے, جتنا دست کی پاکی پانی سے ہوتی ہے. ایسے زندگی کی پاکی پریشانیوں کے پاس کہ وہ دین سے ہو, اگر دین نہیں ہوگا دوسری شکل ہوگا کہ تو وقتی طور پر وہ مصیبت ہٹ گئی, مثلا ظلم سے مصیبت ہٹائی تو ظلم سے مصیبت ہٹ گئی, بنا بچے لگے روگے سے پریشان ہے تو وقتی طور پر وہ ہٹ گئی ہے, وہ ہٹی نہیں ہے, وہ پریشانی ہٹی نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی شکل بدلنے کے لیے گئی ہے. سمجھ آؤ نا, شکل نکالنے والا شکل بدل کر آتا ہے, پہلے اس شکل میں تھا پھر اس شکل میں آیا, وہ وہی ہے. تو میرے دوستو غلط تدبیریں کرنے سے, گناہ کرنے والے پریشانی نہیں ہٹے گی, بلکہ پریشانی تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے گی. اس کو دھوکہ ہو گیا کہ ہم نے فلاں طریقہ کیا گیا, لوگوں کا ظلم کیا, ان کو دبایا, ملاوٹ کی اور نفع ہو گیا, بلکہ پریشانی صحیح ہے. شکل بدل گیا, اب جو ایسا شکل آئے گی پریشانی کی, اگر یہ پہلے 10 کلو کی تھی تو کلو کی بن کر آئے گی. یاد رکھو بعد والے زمانے میں جو ہے پہلے زمانے کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے کہ وہ پوری ہو کر آئے گی, بعد والا زمانہ جو آئے گا وہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اچھا نہیں ہوگا, اور برا ہو حالات ایسے ہوں. کیوں کہ زندگیاں صحیح نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ زندگیوں کا صحیح ہونا, پریشانیوں کا دور ہونا, اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنے. اگر یہ نہیں بنتی ہے تو پھر اللہ لوگوں کو رجوع کرانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں, مشکلات ان کے اندر کھڑی کر دیتے ہیں, اور ہر آدمی کی مشکلی تو اتنا ہی وزن ہوتا ہے جس کا اتنا اپنا وزن, تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ حکمت ہے کہ ہم ان کو ادا کرنے کی سزائیں اس لیے چکھاتے ہیں, ادا کرنے کی سزا دے دے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اس اعتبار سے مصیبت بھی اگر آئی ہے تو مصیبت رحمت بن جاتی ہے, اگر مصیبت سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے. اسے نبی کہتے ہیں کہ مصیبت آئی ہے کوئی بات نہیں, تم اپنی مصیبت ہم نے توبہ کر لو. لوگوں نے طرح سے جب اپنی دعوت چلائی تو ان کی قوم نے نہیں بولی, بری قوم تھی, قرآن نے کہا کہ بری قوم تھی, ان کے نفع کی باتیں بتائی, فائدے کی بات انہوں نے بولی, تو ان کے حالات بگڑے, ان کے پیداوار میں, ان کے اولاد میں, ان کے مالوں میں نقصان ہونے لگا. انہوں نے چلو نے پڑھا, میں نے پہلے سے کہا تھا, اب دیکھو تم کو علاج بتاتا ہوں کہ تم اپنے قصور اللہ سے معاف کروا لو, اگر تم اپنے قصور اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لو گے تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. فقل تستغفر ربك انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, تم اپنے قصور اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دیں گے. جو بارش رک گئی ہے اور جو پیداوار بگڑ رہی ہے اور جو اولاد میں ہو رہی ہے, یہ سارے حالات اللہ سدھار دے گا. یہ قصوری بات ہے, اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے اسے مکر چکر میں نہیں پڑنا ہے, بلکہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو رجوع کرانے کے لیے حالات بگاڑے جاتے ہیں, یہ حکمت الہی ہے. پہلے تو حالات, پہلے تو رجوع کرانے کے لیے اللہ فضائل بتاتے ہیں, برکتیں بتاتے ہیں تاکہ شوق سے آئے, لیکن نہیں رہتے تو پھر حالات بگاڑے جاتے ہیں تاکہ وہ راستے پر آئے. یہ بھی ایک رحمت ہے کہ جس مصیبت کے بعد آدمی کو ہدایت ملے وہ مصیبت رحمت, اور جس مصیبت کے بعد بھی ہدایت ملے وہ مصیبت آفت. آفت میں اور مصیبت میں فرق ہے, ایک مصیبت آئی لیکن مصیبت کے بعد دماغ ٹھیک ہو گیا, دماغ ٹھیک ہو گیا, توبہ کر کے راضی بنا گیا, یہ مصیبت جو ہے رحمت ہوگی. تو مصیبت ہٹ گئی, راستہ مل گیا. تو کبھی مصیبتوں کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں, فضیلتوں کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں,
عام طور پر تو فضیلتوں کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں کہ تمہارے عمل میں یہ برکت ہے, نماز صحیح بدنگ ہوئی, زکات صحیح بدنگ ہوگی, سچائی صحیح برکت ہوگی, یہ کرو. لیکن جب یہ نہیں مانتے تو پھر بچائے ڈالے جاتے ہیں اور بچائے بھی ڈالے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس لیے مصیبتوں کا علاج اور حالات کا علاج یہ بتایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. جس اللہ کی طرف سے یہ حال آیا ہے وہ اللہ اس حال کو اٹھا لے گا اور حالات اللہ بدل دے گا. مثلا رات کو دن سے بدلتا ہے, دن کو راتیں بدلتا ہے, سردی کو گرمی سے, چھوٹی راتیں ہو گئی بڑے دن ہو گئے, چھوٹے دن ہو گئے بڑی راتیں ہو گئی. یہ حالات کی طرح تمہارے اوپر بدلتے ہیں لیکن تمہارے اپنے حالات بھی بدل جائیں گے. یہ حالات تنگ ہو گئے ہیں, تنگی ہے کہ اللہ تنگی اٹھا لے گا اور آسانی کر دے گا. راستہ کیا ہے؟ راستہ دین والا ہے. لیکن حالات اس لیے بگاڑے گئے ہیں فضائل سے کام نہیں چلا, یہ قسمت ہے اللہ کا. اس لیے میرے دوستوں حالات کا علاج یہ نہیں ہے کہ حالات کا رونا رویا جا رہا ہے, حالات کے بارے میں کہیے حالات ہے یہ حالات, کہ حالات کا علاج یہ ہے کہ اپنی زندگی کا رخ بدلو, اپنی زندگی کا رخ بدلو. جو اعمال کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے دیے ہیں ان اعمالوں میں تاثیر ہے. جس کی تاثیر ہے کہ حالات کے بدلنے کی, دوا میں تاثیر ہوتی ہے کہ حالات بدل جاتے. میں گولی کھائی سر کے درد کے لیے تو پانچ چھ گھنٹے کے بعد آرام ہو گیا, کیا ہوا؟ پھر گولی کھائی تھی. بچل دواؤں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ بدل کے حالات بدلے. ایسے ہی میں تو جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان میں بھی تاثیر ہے حالات کے بدلنے. زندگی میں دقتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا کہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو, اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرو. یہ ہم سے کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ صحیح تعلق پیدا کرو گے زندگی میں ایمان آئے گا, یقین آئے گا, خدا کا خوف آئے گا اور اس کے مطابق زندگی گزرے گی تو پھر حالات پلٹ جائیں گے. پھر ایمان کے راستے سے عزت ملے گی, ایمان کے راستے سے سکون ملے گا, ایمان کے راستے سے محبتیں پیدا ہوگی. کیونکہ ایمان کی یہ تاثیر بتائیے, ایمان کی یہ تاثیر بتائی ہے کہ ایمان کے ذریعے عزت دی جائے گی. یعنی جو تمہاری باتیں ہیں وہ چلے گی. عزت کا مطلب ہے ایمان کے ذریعے تمہیں سکون ملے گا, اندر اللہ کا تعلق پیدا ہو گیا, نندر سکون ہوگا. ایمان کے ذریعے سے محبت پیدا ہوگی, نفرتوں کی بجائے دشمنیوں کی بجائے. اللہ ناراض ہوتے ہیں تو دشمنیوں ڈالتے ہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. ہاں, ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. تین قسم کے عذاب ہیں, آسمانی عذاب, زمینی عذاب, یہ دو. اور تیسرا عذاب کہ آپس کی پھوٹ, آپس کی علاوتیں, آپس کے تعلقات کی خرابی, یہ اندر ہی اندر. کس کے لیے بتائیے عذاب؟ اوپر سے, نیچے سے اور اندر اندر. ناراض ہوتے ہیں تو عداوتیں ڈالتی, اب ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں. اگر ایمان والے بنے, امان والے بنے تو اللہ تعالیٰ ان کی عداوتوں کو نکال دیتے ہیں اور ان میں محبتیں ڈالتے ہیں. جن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ جو لوگ ایمان لائیں گے, نیک عمل کریں گے, ان کے اندر ہم محبتیں ڈالیں گے. اور عمل بگاڑیں گے تو, کہ عمل بگاڑیں گے تو ان کے اندر عداوتیں ڈالی جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام نصرت کرنے والے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی دن سے نصرت کرنا, لیکن ان کی زندگی اچھی نہیں تھی, ان کی زندگی اچھی نہیں تھی. اللہ نے ان کے درمیان میں ادا بتا ومن الذین قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی وہ نصرت کا دعویٰ کرتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام مدد کا, لیکن ان کی اپنی زندگی اچھی نہیں تھی. سفاتوں پر چلتے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں دشمنیاں ڈال دی. آپس کی دشمنیاں کہ زندگی کی بگاڑ کی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے, اس لیے دشمنی ڈالی. اور اگر زندگی صحیح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنیوں کو پھینچ لیتے ہیں اور محبتیں ڈالتے ہیں. جیسے انصار مدینہ, کہ انصار مدینہ برسوں میں دشمن تھے مدینہ میں, اور دشمنوں کے تحت میں رہتے تھے, یہود بھی دشمن تھے. وہ دوستی کے نام پر ان کے ہاتھ دشمنی کرتے تھے اور آپس میں یہ دشمن, اور زندگی ان کی تنگ ہو گئی تھی ہر لائن سے. جب دین آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلایا اور آپ کی نصرت کی, آپ کی تابع داری کر دے, تو انہوں نے عہد کیا کہ ہم آپ کی تابع داری کریں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی مدد کریں گے. اللہ نے ان کے حالات کو بدل دیا.
اور ان کی عداوتیں محبتوں سے بدل گئی, ان کے حالات ٹھیک ہو گئے, ساری تنگیاں ختم ہو گئی. وذکروا نعمت اللہ علیکم اس کو کے آداب اندر مچے رہتے تھا کہ تم سوچو تم دشمن سے ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کے لیے پہنچتا. پھر اللہ نے تمہاری دشمنیوں کو کھینچ لیا, جنہوں میں توبہ ڈالی گئی, جنہوں نے توبہ ڈالی گئی دونوں نے غلط کرنے توبہ کر کے اپنی ضرور لے لیا. یہ طریقہ ہے میرے دوست اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ حالات کے ذریعے سے بھی اصلاح کرتے ہیں, اعمال کے ذریعے سے بھی اصلاح کرتے ہیں. اچھا طریقہ تو یہ کہ زندگی اعمال والی بنا ہو, ایمان بنانا, اور ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ وہ ایمان ہمیں اللہ کے حکموں پر چلاوے, اللہ کے فرائض ادا کراوے, اللہ کے حرام سے بچاوے, اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے. یہ معیار ہے کہ اپنا ایمان اتنا بناؤ کہ وہ ایمان تمہیں اللہ سے ڈرا کر کے اللہ کے فرضوں کو ادا کرا. نماز, روزہ, زکات, حج, حلال کھانا, حلال کمانا, یہ سب فرائض ہیں. اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ اپنے ایمانی طاقت سے یہ چیزیں عمل میں آئے, کیونکہ آدمی ان چیزوں پر جو قابو پائے گا وہ ایمانی طاقت سے. اس طرح ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے, اوپر کی نہیں. یہ اوپر کا ہے, یہ اوپر کا ہے, یہ اندر طاقت ہے, اس سے یہ آواز جا رہی ہے. تو ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے. اگر اندر کی طاقت فیل ہو جائے تو پھر یہ دیر ہو جائے, کچھ کام نہیں. ایسے مسلمان اپنے دین پر اپنے ایمانی طاقت سے چلے گا. اس نے پہلے ایمان دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ سے ڈرنے کا تعلق, اللہ سے امید کا تعلق, اللہ سے اچھا گمان, اللہ کی رحمت کی امید, اللہ کے اللہ کا ڈر اور اللہ کے حکموں کے ساتھ, یہ پہلا تعلق لا الہ الا اللہ والا, یہ اندر پیدا کرو. پھر اس کی لحاظ سے جتنی چیزیں اللہ واجب کریں وہ ادا کریں, جتنی چیزیں اللہ حرام کریں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو لوگ تقاضے دین کے لیے آئے وہ تقاضے پورے کریں. ایمان کا معیار ہے کہ اپنے اندر ایمان کی اتنی طاقت پیدا کرو, محنت کر کے کہ وہ اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے تقاضوں پر چلائے. یہ معیار ہے ایمان کا, ورنہ تو ہمارا نسلی ایمان ہے, جہاں باپ دادوں والے ایمان پر ہے. باپ دادوں والا ایمان ٹھیک ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے, بلکہ اپنا ایمان تازہ کرنا پڑے گا. حدیث میں ایمان کو تازہ کرو, ایمان پرانا ہو جاتا ہے پھر وہ تقاضوں پر چلاتا نہیں ہے, اذان بھی سنے گا اور نمازی بھی پڑے گا, مال بھی ہے اور زکات بھی دے گا. ہاں مال ہے, تندرستی ہے, معلوم ہے کہ زکات ہے نہیں, کہ سے زکاتیں پوری ادا نہیں ہوتی. ہاں اس لیے مانو پر خوشی بتا رہی ہے. ایسے نمازیں صحیح نہیں ہوتی جس میں نماز کا صحیح اثر ظاہر نہیں ہوتا, ورنہ نماز جو نماز روزی کی برکت کھلوانے والی, اخلاق دلانے والی, ہاں نماز میں تاثر ہے. یہ نماز جو نماز برائیوں سے روکنے والی بھی ہے, روزی کی برکت پھینکنے والی بھی ہے, دعاؤں میں قبول جان لانے والی بھی ہے. کوئی مسئلہ آیا نماز پڑھ کے دعا مانگی, مسئلہ حل ہو گیا. نماز اس لیے دیے, مدد کے لیے دیے, عبادت کے لیے دیے, لیکن نماز کو بنایا جائے گا. نماز کو بناؤ, نماز کو صحیح کرو. اس طرح یہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں, ایمان کو بنانا, اپنی عبادتوں کو بنانا, اپنی عبادتوں کے لیے علم و ذکر کو استعمال کرنا. عبادتیں صحیح ہو اس لیے عبادت کا صحیح علم ہمارے پاس ہو. نماز پڑھنے کے لیے نماز کا علم, زکات کے لیے زکات کا علم, حج کے لیے حج کا علم, جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے دین سیکھنا فرض ہے. اگر دین سیکھیں گے تو یہ فرائض ادا ہو جائیں گے, دین سیکھیں نہیں سیکھیں گے تو فرائض خراب ہو جائیں گے. یہ فرائض اللہ کا حق ہے. اللہ کے حق کو بگاڑنا بڑا ظلم ہے, اللہ کے حق کو بگاڑنا بڑا ظلم ہے. کہتے ہیں کہ ایمان کو بھی بناؤ کہ وہ ایمان حکموں پر تیار کرے اور اللہ کے حکم ہمارے پورے ہو جانے, نمازیں صحیح ہو جانا. ایسے نماز جو اللہ کی مدد کو اتارے, ایسے نماز جو روزی کی برکت کو کہتے, ایسے نماز جو ہماری مشکلات کو حل کرے, ایسی نماز. نماز اس لیے کی ہے کہ نماز ایک نور ہے, نماز ایک معراج ہے. اپنی نمازوں کو صحیح بنانا. پھر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا مقصد سمجھنا کہ مال اللہ نے کیوں دیا ہے, کیا مال اللہ نے مالدار بننے کے لیے دیا ہے کہ مال سے مالدار بناؤں, کہ نہیں مال مالدار بننے کے لیے دیا ہے. مالدار بننا نادانی ہے حدیث شریف میں, کہ مال سے مالداری حاصل کرنا یہ نادانی ہے اور کھلی ہوئی بات ہے. کھلی ہوئی بات ہے نادانی کی. کیوں کہ مال سے فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب مال خرچ ہو. اگر مال خرچ نہیں ہوتا تو فائدہ نہیں ہوگا. اس بات سے آپ کو اتفاق ہے. آپ کے گھر میں پیسے ہیں, آپ خرچ نہیں کرتے تو بھوکے رہو, پیاسے رہو, ننگے رہو. ہاں آپ کے گھر میں نوٹ ہے, ڈالر ہے, لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کرتے تو کوئی ضرورت نہیں پوری ہوگی, کوئی راحت نہیں ملے گی. جب تک آدمی مال کو خرچ نہیں کرتا اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی, اس کو راحت نہیں ملتی. اس کے خرچ ہونے سے راحت ملتی, اس کے جمع کرنے سے راحت ملتی, بلکہ مصیبت ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنے کی, اس کو سنبھالنے کی. چوروں سے حسد کرنے والوں سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. ہاں جو حسد کرنے والے حسد کریں گے, جو چوری کریں گے پھر ضرورت والے مانگیں گے, کرت مانگیں گے, دوست کرت مانگیں گے, نہیں جائیں گے تو وہ ناراض رہیں گے. یہ مصیبت جھگڑا اسے جمع کرنے سے. اس نے کہا کہ مالداری کے لیے مال کو وہ جمع کرے گا جس میں عقل رہے گی. یہ ساری پریشانیاں مال کا نفع تو ہے کہ جب یہ خرچ ہو جائے, بھوک لگی ہے آپ نے کھانا خریدا, کھاؤ, خریدتے ہی تو کھاتے, کپڑے خریدتے ہیں, اناج خریدتے ہیں, خریدتے تو کھاتے, مطلب کہہ رہے تو اوپر جو رہے گا. مال خرچ ہوتا ہے تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں, مال خرچ ہوتا ہے تو راحتیں ملتی ہے. ایسے مال خرچ ہوا تو حقوق ادا ہوں گے. کیا ادا ہوں گے؟ حقوق, اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق, اپنی ذات کے حقوق. دنیا حقوق کی جگہ ہے اور حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہے کہ حق ادا کرو. جب حق ادا کر لیتا ہوں گے تو آخرت بنے گی. آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے, آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو دنیا کے اسباب ہم کو آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں, اور دنیا کے اسباب سے کیسے آخرت بناؤ گے اس کے لیے دین دیا ہے. اس کے لیے کیا دیا؟ مالداری میں مالداری کا دین, غریبی میں غریبی کا دین, اور تندرستی میں تندرستی کا دین, بیماری میں بیماری کا دین, تجارت میں تجارت کا دین, ہر حال کا دین. تو تیسرا نمبر ہے کہ ہر حال کا علم, ہر حال کا دین, ہر حال کا علم, ہر حال کا دین, ہر حال کا عمل. علم و ذکر, علم و ذکر تو دینداری کے دو پہیے ہیں. اس سے دینداری پھیلے گی, اسے دینداری نہیں. اس لیے میرے دوستوں یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی میں دین آئے. جب دین آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے, حالات صحیح ہوں گے, دعا میں قبولیت آئے گی. جو تو اللہ نے وعدے کیے ہیں حکموں پر وہ پورے ہوں گے, اور اگر وہ حکم توڑ دیے چھوڑ دیے تو وہ وعدوں سے محروم ہو جائیں گے اور حالات بگڑ جائیں گے. ہاں پہلے قوموں کے حالات اس لیے ہم کو سنانے ہیں کہ دیکھو فرعون کو حکومت دی تھی, اس نے حکومت میں اللہ کو ناراض کیا اور خود خدا بن گیا. تو اللہ نے اس کو, اس کی حکومت کو, اس کی فوج کو ایک ہی وقت میں سمندر میں ڈبو دیا, ایک ہی وقت میں. فغرقنا ہم اجمعین, فلما آسمنا انتقمنا منہم فغرقنا ہم اجمعین. انہوں نے ہم کو ناراض کیا, فرعونوں نے ہم کو ناراض کیا اپنی حکومتوں سے, ہم نے ان کو ایک ہی وقت میں پانی میں ڈبو دیا. ہم نے بدلا دیا ان سے اللہ کرے انتقمنا منہم فغرقنا ہم اجمعین. حاکم کو حکومت میں نامراد بنایا, شعیب علیہ السلام کی تجارت کی قوم کو تجارت میں نامراد بنایا, قوم سبا کو زمینداری میں نامراد بنایا. یہ سب قصے قرآن میں ہیں, کیونکہ یہی سلسلہ دنیا میں رہے گا. حکومت آئے گی, زمینداری آئے گی, ہاں تجارت آئے گی, یہ سب آئے گا. یہ ان سب کا تعلق دین سے ہے. اگر یہ دین پر ہے تو یہ ہر حال میں کامیاب ہو جائیں گے, اگر یہ دین پر نہیں ہے تو یہ ہر حال میں ناکام ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو رحمت بنا کر دیا ہے اور دعوت کو ذمہ داری بنا کر دیا ہے کہ دین پر رہو, دعوت پر رہو, تاکہ دین اپنی اپنی زندگی میں بھی نہ ہو, دوسروں کی زندگی میں آئے. تو دوسروں کا بھی بھلا کرنا ہے, کیونکہ ہم کو تو ہمدردی کا حکم دیا ہے اسلام میں. ہمدردی کا حکم ہے, حسد حرام ہے, حسد کرنا حرام ہے, ہمدردی کرنا ضروری ہے. حسد کرتے ہیں, ہمدردی نہیں کرتے کہ حسد حرام ہے, اور ہمدردی ضروری ہے. ہمدردی کرو کہ اپنا بھی بھلا چاہو, دوسروں کی بھلا چاہو, اپنا بھی خیر, اپنی بھی خیر ہو جائے, دوسروں کی بھی خیر ہو جائے, ہمارا حکم ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت دی دی ہے, عبادت دی دونوں دی ہے. عبادت کے ذریعے سے جو ذمہ داری انفرادی ہے وہ پوری ہوگی, اور دعوت کے ذریعے سے جو ذمہ داری اجتماعی ہے وہ پوری ہوگی. اور یہ آخری امت ہے, اور ان کا آخری نبی ہے, ان کا آخری دین ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے, اور اس کو آسان بنایا کہ جب یہ ذمہ داریاں پوری ہوں گی تو اللہ کی مدد دی جائے گی. حدیث شریف میں کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی.